السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ حجرات آیت نمبر 11-11. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. یا ایها الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو. ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے. جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں. اب یہ جو آیت آ رہی ہیں، یہ دراصل بہت ہی اہم آیت ہیں، ایک طرح سے کہ جو معاشرے میں جس سے خوشحالی آ سکتی ہے، اور ان آیت پر اگر ہم عمل کر لیں، دراصل یہ آیت ایک سیمنٹ کا کام کرتی ہیں. اس میں جو تعلیمات دی گئی ہیں، جن سے روکا گیا ہے، اگر ہم وہ کام کر لیں تو جیسے سیمنٹ آپس میں اینٹوں کو جوڑتا ہے، اور وہ دیوار مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جاتی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اینٹیں ہی اینٹیں آپ رکھ دیں، چاہے کتنے بھی اچھے سے آپ اینٹ پر اینٹ جمائیں، بالکل ایگزیکٹ ایک ہی لائن میں ایک پر ایک، لیکن کوئی فائدہ نہیں، ذرا سا دھکا لگے گا وہ دیوار گر جائے گی. لیکن اگر انہی اینٹوں کے بیچ میں آپ سیمنٹ لگا دیتے ہیں، تو وہ کس طرح سے دیوار مضبوط ہو جاتی ہے؟ اس سیمنٹ کی وجہ سے. وہ سیمنٹ دراصل ان اینٹوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، مضبوط کرتا ہے اور پکا کر دیتا ہے. تو اگر ہم یہ تمام برائیوں سے بچتے رہیں، اور اس کی جگہ اچھائیاں ہم کرتے رہیں، پازیٹیو تھنکنگ ہو ہماری، اور ہر ایک کے لیے خیر خواہی ہو، تو معاشرہ اسی طرح سے ایک دوسرے سے جڑتا چلا جائے گا، تعلقات ایک دوسرے سے مضبوط ہوں گے، خوشحالی آئے گی، اور اس کے فائدے بہت سارے ہو سکتے ہیں. پھر دوسری سب سے اہم بات کہ یا ایھا الذین آمنو آیا ہے. اب میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مخاطب کیا ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ لبیک یا اللہ. ہم حاضر ہیں، ہم سننے کے لیے تیار ہیں کہ ہمیں کیا انسٹرکشنز دیے جا رہے ہیں، ہمیں کیا تعلیمات دی جا رہی ہیں، ہمیں کن باتوں سے منع کیا جا رہا ہے. اور یہ باتیں ایسی ہیں جو ان آیتوں میں بتائی گئی ہیں، دراصل یہ تمام تعلقات کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہیں اگر انسان اس میں انوالو ہو جائے. اچھے بھلے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، اچھے بھلے ریلیشنز جو ہوتے ہیں وہ اس میں دراڑ پڑ جاتی ہے، اور کیا کچھ نہیں ہوتا. اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، یقین جانیے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان میں جتنے بھی تنازعات ہیں، جتنے پرابلمس ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شکایتیں، ایک دوسرے کے ساتھ حسد جلن، وہ سب اسی وجہ سے ہے کہ اصل میں ہمارے اندر خیر خواہی نہیں رہی، اور ہم قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نمازیں تو ہم ایک نہیں چھوڑیں گے، کوئی نماز ہماری چھوٹنا نہیں چاہیے. اور آج کل تو الحمدللہ پیسہ اتنا ہو گیا ہے کہ ہم عمرے پر عمرے بھی کر رہے ہیں، لیکن نہیں چھوٹتی ہے ہم سے تو بس یہ غیبت نہیں چھوٹتی ہے، اور نہیں چھوٹتا ہے تو ایک دوسرے کا مذاق اڑانا نہیں چھوٹتا ہے، اور نہیں چھوٹتا تو ایک دوسرے پر طنز اور تانے کرنا نہیں چھوٹتا ہے. یہ چیز ہم سے نہیں جاتی ہے، اتنی بری ہمیں جو عادت پڑ گئی ہے نا، لت جس کو کہیں گے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے سنسیئرلی، خلوص دل کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے بس تو ایسا بنا دے کہ میں ان تمام برائیوں سے پاک رہوں. اللہ تعالیٰ مجھے دوسروں کی بھی فی الحال پرواہ نہیں، میری ذات کے لیے مجھے ابھی فی الحال فکر ہے، کیونکہ یہ جو برائیاں ہیں یہ ذات ہی سے شروع ہوتی ہیں. اگر ہم انفرادی طور پر ان برائیوں پر کنٹرول پا لیں، یقین جانیے اجتماعی طور پر خود بخود ماحول سازگار ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا. تو اپنے لیے انفرادی طور پر دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو ایسا بنا دے کہ میں ان تمام برائیوں سے پاک رہوں. تو کیا انسٹرکشنز دیے جا رہے ہیں؟ کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کہ کوئی مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ سب سے اہم بات تو یہ کہ یہاں پر مردوں کا ذکر کیا گیا ہے پہلے اور بعد میں عورتوں کا ذکر ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں مخلوط سوسائٹی، مخلوط محفلوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی مردوں اور عورتوں کی محفلیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، دونوں کے مجالس ساتھ میں نہیں ہو سکتی، بالکل ڈفرینٹ اور الگ الگ ہوں گی اور اس میں فاصلہ ہوگا۔ تو کوئی مرد کسی دوسرے مردوں کا مذاق اڑائے، نہ ہی کوئی عورتیں، ولا نساء من نساء ایسا ان یکن خیر منہن، اور نہ ہی عورتیں دوسروں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اور بہتر ہونے میں معنی کیا ہے؟ ان سینس کے ہو سکتا ہے تقوی میں وہ آپ سے آگے ہوں، ہو سکتا ہے نیکیوں میں آگے ہوں ہم سے، جس کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے اور جو اڑا رہا ہے، تو اڑانے والا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہو، اور جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کی کسی نیکی کی وجہ سے، اس کی کوئی تقوی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہو۔ اور واقعی میں بظاہر شکل و صورت تھوڑی ہوتی ہے ساری چیزیں، یہ تو ہم نے امیجز اور وہ بنا لیے نا کرائیٹیریا کہ اچھا اتنی ایسی ستما ناک ہوگی اور ایسی کھڑی ناک ہوگی اور آنکھیں اتنی ایسی گہری گہرالی آنکھیں ہوں گی تو تبھی وہ خوبصورت ہوگا، یہ رنگ اتنا فیئر ہوگا اور ہائٹ اتنی ہوگی، یہ تو ہمارے خود ساختہ معیار ہیں۔ اللہ کے نزدیک تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پڑھیں گے ہم آگے اسی کے آگے آیتیں پڑھیں گے کہ اللہ کے نزدیک تو سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اور یہ مذاق کب اڑاتا ہے انسان؟ آپ دیکھیں سب سے پہلے مذاق کی بات کی گئی کہ جب کوئی ساتھ میں لوگ مل کر بیٹھے ہو نا تبھی مذاق اڑایا جاتا ہے، تو مردوں کو الگ سے خطاب کر کے کہہ دیا گیا کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، اور عورتوں کو الگ سے خطاب کر کے کہہ دیا گیا کہ عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بعض اوقات زبان سے کوئی مذاق اڑاتا ہے، بعض اوقات آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی اشارے کرتا ہے، اور کیوں مذاق اڑایا جاتا ہے، کیوں ایک دوسرے کا استہزاء کیا جاتا ہے؟ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص اپنے آپ کو بہتر اور جس کا مذاق اڑا رہا ہے اس کو اپنے سے کمتر یا حقیر سمجھے، اس صورت ہی میں مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یعنی جس کے اندر تکبر ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھ رہا ہوتا ہے، اور چونکہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے اور سامنے والے کو حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے، لہٰذا اس لیے وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو ہم نہیں جانتے کہ عمل کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے پاس کون بہتر ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو ہمارے پاس تو کوئی جواز ہی نہیں ہے نا کہ ہم کسی کو کمتر اور بہتر سمجھیں، تو اس لیے منع کیا گیا کہ نہ اڑائیں مذاق۔ اور یہ اخلاقی بیماری عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور اسی لیے کسی کو حقیر سمجھنے کو ہم جانتے ہیں کہ اس کو تکبر کہا گیا ہے، اور تکبر کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ الکبر بطر الحق وغمت الناس، کہ کبر تو یہ ہے کہ انسان لوگوں کو حقیر جانے اور حق کا انکار کرے، تو کبر اللہ تعالیٰ کو نہایت ناپسندیدہ ہے، بالکل پسند نہیں ہے۔ تو زبان سے مذاق اڑایا جاتا ہے، اور کبھی آنکھوں کے اشاروں اور کنایوں سے مذاق اڑایا جاتا ہے، جیسے کہ آنکھوں یا آنکھوں میں اشارہ کیا، ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا جس کا مذاق اڑایا ہے اس نے دیکھا نہیں، لیکن آپ دیکھیں اللہ نے تو دیکھ لیا نا، اللہ نے تو ہمارے وہ آنکھوں کے اشارے تک جان لیے۔ ہم پڑھیں گے ابھی اس میں آگے سورہ قاف میں اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں حاضر باش کے، جو ہر لمحے کی رپورٹ لکھ رہے ہیں، ہمارے ہونٹوں کی حرکت، ہمارے آنکھوں کے اشارے، وہ سب نوٹ کر رہے ہیں، سارا کچھ لکھا جا رہا ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ تو تعلم الخائنۃ العیون وما تخفی الصدور، وہ تو آنکھوں کی خیانت اور جو دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ تک جانتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایٹیٹیوڈ خواتین میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن ینگ لڑکیوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، کیونکہ ینگ لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ ان کے جیسا کوئی نہیں، اور وہ سب کا مذاق اڑا سکتی ہیں، اور وہ ہر ایک کا مذاق اڑاتے رہتی ہیں، ہنستی رہتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا لڑکیوں کو نا، بس بلا وجہ ہنس رہی ہیں، کسی کو دیکھا ہنس لیا، کسی کو دیکھا سب مل کے ہنس رہے ہیں، تو شاید اپنے آپ کو بہت کوئی بڑا، یعنی کوئی بڑی چیز یا سپیریئر سمجھتی ہیں اپنے آپ کو۔ تو یہ غلط ہے، درست نہیں ہے، یہ بات اچھی بات نہیں ہے یہ۔ یا پھر کہہ دیے کہ اچھا فلاں کو دیکھا، ناک تو بالکل پکوڑا ہے۔ کسی کے کھانے کو، یعنی کسی کے گھر کھانے پر گئے، اور اگر وہ سامنے والی جو خاتون خانہ ہے ان کو کھانا بنانا نہیں آیا، یا ان کے ہاتھ میں ٹیسٹ نہیں ہے، تو ہائے بیچاری، اتنی محنت کی، لیکن مزہ ہی نہیں اس کے ہاتھ میں، ہائے بیچاری، گھر والے پتہ نہیں کیسے کھاتے ہوں گے۔ تو بیچاری کے آڑ میں، ہمدردی کے آڑ میں یہ ایک طرح سے کمتر سمجھا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے۔ پھر ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ اماں کو تو دیکھو اور بیٹیوں کو تو دیکھو، نہ پہننے کا اور سلیقہ، نہ اوڑھنے کا سلیقہ، اور چلے ہیں میک اپ کرنے، کیا میک اپ کیا تھا، اور پھر اس پر ہنستی رہتی ہیں اور الگ الگ جملے ہم لوگ کہتے رہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اچھا پٹھان ایسے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ سردار جی ایسے ہوتے ہیں، یعنی ہر قسم کے قوم کا، ہر قوم کے لوگوں کا مذاق اڑانا۔ بنگلہ دیشی کو ایسے کہہ دیا، فلاں کو ایسے کہہ دیا، کوئی حیدرآبادی لوگوں کو ایسے کہتا ہے، کوئی بامبے والوں کو ایسے کہتا ہے، وہ بہت اچھے ہیں ہاں لیکن فلاں جگہ کے ہیں نا، فلاں شہر کے ہیں اس وجہ سے، یعنی وہ بہت شریف ہیں لیکن بامبے کے ہیں نا، یا کوئی بھی شہر لے دیں نام، صرف بامبے ہی نہیں۔ تو یہ تو بالکل غلط ہے نا کہ یعنی ہر ایک کو جوڑ دینا ایک شہر کے ساتھ، ایک ملک کے ساتھ۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جس کے ساتھ جو چاہیں کریں، جس کو جیسا چاہیں کریں، چینی، جاپانی، اگر آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی ہیں، کسی کی آنکھیں تھوڑی سی پتلی ہیں یا چھوٹی ہیں یا گول ہیں، اچھا دیکھا بالکل جاپانی لگ رہے ہیں، اس طرح سے پھر مذاق، پھر ہنسی۔ تو بعض اوقات ہمدردی کی آڑ میں مذاق اڑایا جاتا ہے، بعض اوقات کسی کے لباس کو دیکھ کر مذاق اڑایا جاتا ہے، بعض اوقات دلہن کو جب جاتے ہیں شادی میں تو توبہ کیا دلہن تھی، کیسا میک اپ کیا تھا، پتہ نہیں کیسے پسند کیا ہے، اور ایسے ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ ابھی تو کہنے کو بھی ڈر لگ رہا ہے، دل نہیں چاہتا ہے کہنے کو ایسے الفاظ۔ تو یہ زبان سے انسان مذاق اڑاتا ہے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے، باڈی لینگویج سے، بس ہنستے چلے جائیں، کسی کو دیکھ کر ہنستے چلے جائیں، سامنے والا بےچارا کتنا شرمندہ ہونا کہ کیوں ہنس رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو 10 بار دیکھے کہ کہیں میرے چہرے پر کوئی درخت تو نہیں اگایا ہے، کیوں ہنس رہے ہیں یہ سامنے والے، ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے، پھر اور کیا کہیں گے۔ تو نہ اڑائے مذاق کسی کا، یہ اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے کہ لا یسخر قوم من قوم، نہ مذاق اڑائیں کوئی قوم کسی دوسری قوم کا، اسا یکون خیرا، ہو سکتا ہے بہتر ہو تم سے، منہم، کہ تم سے بہتر ہو سکتے ہیں، جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اڑانے والے سے بہتر ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک، تو کیوں مذاق اڑا رہے ہو؟ اور یہ مذاق اڑانا معمولی جرم نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ہم تو بعض اوقات کہتے ہیں کہ لو ہم تو مذاق کر رہے تھے، تم نے تو سچی سمجھ لیا، ہم تو مذاق کر رہے تھے، رونا بھی آ گیا تمہیں، لو میں تو صرف مذاق کر رہی تھی۔ یہ کیا ہے، مذاق ہی تو نہیں کرنا ہے نا، مذاق میں ہم سامنے والے کو رلا بھی دیتے ہیں، اس کا دل بھی دکھا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں لو انہیں تو بہت ہی جلدی برا لگ جاتا ہے، اب تو ان سے مذاق بھی نہیں کرنا، چھوڑو ان کو، اس طرح سے بائیکاٹ۔ تو آپ دیکھیں کہ مذاق اور جو مزاح ہے اس میں فرق ہے۔ مذاق میں بعض اوقات انسان جھوٹ بھی بول دیتا ہے دوسروں کو ہنسانے کے لیے، کسی کا مذاق اڑانے کے لیے بعض اوقات جھوٹ کا سہارا لے لیا، لیکن مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے ہم کو، اس لیے تو مذاق کو منع کیا گیا ہے۔ اور جو مزاح ہے، جو میم زے الف ہے، وہ جائز اور درست ہے، کیونکہ اس میں دکھ نہیں ہوتا، جھوٹ نہیں ہوتا، کسی پر الزام تراشی نہیں ہوتی، اس میں کسی کا دل نہیں دکھایا جاتا، اس میں بس ایک سمجھے کہ انسان ایسے بات کرتا ہے کہ سامنے والا ہنسنے پر مجبور ہو جائے یا مسکرا دے کم از کم۔ تو مذاق منع ہے، لیکن جو مزاح ہے وہ جائز ہے۔ اور مزاح کس کو کہیں گے جس میں جھوٹ شامل نہیں ہوتا؟ مزاح کا الٹ مذاق ہے، اور مزاح میں بھی دل لگی کرنا یا خوش مزاجی، یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بعض اوقات ہمارے ساتھ خوش طبعی کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بلا شبہ میں حق بات ہی کہتا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ان سے انہی کی طرح سے باتیں کرتے تھے، جیسے صحابہ کرام بیٹھے ہیں تو آپ کبھی کوئی ایسی بات کرتے تھے جس کی وجہ سے صحابہ کرام ہنستے تھے۔ تو صحابہ کو حیرت ہوئی کہ اچھا آپ تو نبی ہیں، پھر آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں جو بھی بات کرتا ہوں تو وہ حق ہی کہتا ہوں، اس میں کوئی جھوٹ شامل نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ تینوں جا رہے تھے راستے سے، علی رضی اللہ عنہ بیچ میں تھے اور عمر رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے دونوں سائڈ میں تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی ہائٹ بہت زیادہ تھی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اچھی خاصی ہائٹ رکھتے تھے، لیکن علی رضی اللہ عنہ کی ہائٹ تھوڑی سی چھوٹی تھی۔ تو اب صحابہ تھے ماشاءاللہ، دیکھیں ان کے آپس میں کتنے بہترین ان کے مزاج ملتے تھے ماشاءاللہ، اور کتنے ان کے اندر خوش مزاجی پائی جاتی تھی، کہ انہوں نے کہنے لگے کہ علی ہم دونوں کے بیچ دراصل نون کی طرح ہے، لنا کے نون کی طرح ہے. لنا جب لکھتے ہیں نا آپ دیکھیے لکھ کر، لنا تو لنا لکھا جائے گا تو لام اور الف جو ہے لمبے لمبے ہوتے ہیں اور بیچ میں نون نیچے چھوٹا ہوتا ہے، ہے نا. تو کہنے لگے کہ علی تو ہمارے بیچ میں لنا کے نون کی مانند ہے. تو علی رضی اللہ عنہ سمجھ گئے ماشاء اللہ، وہ بھی بہت خوش مزاج تھے، کہنے لگے کہ لولا نون کنتلا، اگر نون نہ ہوتا تو تم لوگ لا ہوتے، یعنی نہیں ہوتے، یعنی میرا بیچ میں ہونا کتنا ضروری ہے، اگر میں نہ ہوتا بیچ میں تو تم لوگ لا ہوتے، یعنی نون نکال دو تو کیا بن جائے گا، لام الف زبر لا، اور لا کے معنی کیا ہوتے ہیں، نہیں. سبحان اللہ، یہ ایسی خوش مزاجی چل سکتی ہے، قابل قبول ہے. ایک اور ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، سامنے علی رضی اللہ عنہ بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھاتے جاتے تھے اور آپ نے گٹھلی علی رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ دی. آپ کا دیکھا دیکھی صحابہ کرام نے بھی یہی کیا کہ انہوں نے بھی کھجوریں کھائیں اور گٹھلیاں علی رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا کہ اے علی، اتنی ساری گٹھلیاں، یعنی کیا تم اتنی کھجور کھا چکے ہو؟ آپ نے کہا کچھ نہیں، لیکن آپ کا اندازہ دیکھیں کہ اتنی ساری گٹھلیاں. تو انہوں نے کہا مسکرا کر کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تو گٹھلیاں بھی غائب ہیں. کتنا بہترین، آپ دیکھیں نا کتنی بہترین خوش مزاجی ہے، کتنی بہترین دل لگی ہے، کتنا بہترین مزاح ہے کہ جس میں کوئی جھوٹ بھی شامل نہیں، اور الحمدللہ ایک لمحے کے لیے انسان مسکرانے پر بھی مجبور ہو جائے. یہ ہوتا تھا، آپس میں صحابہ کرام جو ہے خوش مزاجی سے پیش آتے تھے، دل لگی کرتے تھے، اور رات میں یہ لوگ درویش بن جاتے تھے. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ راتوں کے شہ سوار تھے، یعنی تہجد پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، اور دن میں اللہ کی اور اس کے رسول کی بات ماننے والے. تو اس طرح کا مزاح جائز ہے، لیکن مذاق جائز نہیں ہے. ایک اور ہمیں واقعہ ملتا ہے، ابو داؤد کی کتاب میں محفوظ ہے یہ. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری طلب کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سواری کے لیے میں تجھ کو اونٹنی کا بچہ دوں گا. اس نے کہا، میں اونٹنی کے بچے کو کیا کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو بھی اونٹنی ہی جنتی ہے. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے. اور ایک بڑھیا کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ، اس نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آئی بات کرنے کے لیے کہ کیا بوڑھی عورتیں جنت میں جائیں گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں. اس نے کہا کہ میں جنت میں جاؤں گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. اب اس بات پر وہ عورت کو بہت رنج ہوا، غم ہوا. تو آپ نے فرمایا کہ اس سے کہہ دو کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، ہاں لیکن اللہ تعالیٰ سب کو باقیرہ کر دے گا یا کم عمر بنا دے گا. تو اس طرح سے بات کہ جھوٹ شامل نہ ہو کسی چیز میں، اور مذاق اڑانا یعنی کسی کو تکلیف دینے والی بات نہ ہو. تو دراصل یہاں پر مومنوں کا رشتہ بتایا گیا کہ مومنوں کا آپس میں رشتہ کیسے ہوتا ہے، کہ نہ تو وہ میدان جنگ میں ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار ہوں گے، جو پیچھے ہم نے آیتیں پڑھی، اور نہ ہی ایک دوسرے کی عزت پر حملے کریں گے. یعنی ان کی عزت بھی بہت زیادہ اہم ہے، مومنوں کی عزت. اور ہم سب جانتے کہ کہا گیا نا کہ مومن تو مومن کا آئینہ ہوتا ہے. پھر ایک دوسرے کے لیے مومن کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے ایک جسم ہوتا ہے اور اس میں سارے اعضا ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے مومن کا بھی معاملہ ہے. کبھی بھلا کسی کو تکلیف دے سکتا ہے مومن؟ کیونکہ اگر دوسرے مومن کو تکلیف دے گا تو خود اپنی ذات کو تکلیف پہنچے گی اسے. تو کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. اور اسلام جو رولز، جو پرنسپلز ہمیں دیتا ہے، آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ کچھ تو عدالتوں میں جا کر معاملات حل کیے جاتے ہیں، اور کچھ اخلاقی، کچھ مورلز جو اسلام نے ہمیں دیے ہیں، ایسے اصول، ایسے ڈسپلن ماشاء اللہ کے، جس کا عدالت میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے. آپ یہ کیسز لے کے عدالت میں نہیں جا سکتے کہ فلاں نے میرا مذاق اڑایا. نہیں، کچھ چیزیں جو ہمیں قرآن اور حدیث سے سکھائی گئی ہیں، الحمدللہ وہ اتنی بہترین ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو پورا معاشرہ سدھر جائے. تو یہ دراصل کسی کی عزت پر حملہ کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے. اور یہ بات بہت ناپسندیدہ جانی جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک، کہ جو اگر کسی کا مذاق اڑائے تو وہ ایسا شخص دراصل اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور محبوب نہیں ہو سکتا. پھر دوسری بات کہی گئی، پہلے تو مذاق کی بات ہو گئی، اور دوسری کہی ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ آپس میں ایک دوسرے پر تان کرو. دیکھیں گے تو یہاں پر جو ہے دراصل تین جو باتیں کہی گئی ہیں وہ انسان کی زبان سے ہوتی ہیں، جو ظاہر ہوتی ہیں، مذاق اڑانا، تانے دینا، اور برے القاب سے یاد کرنا. تو یہ تین جو باتیں ہیں، یہ تین برائیاں جو ہے انسان کے اندر کھلم کھلا پائی جاتی ہیں یا سامنے دکھ کر آتی ہیں، اور انسان اپنی زبان سے کرتا ہے، اور اس میں کسی نہ کسی کے ساتھ دوسرے کا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اس صورت میں وہ کرتا ہے. اور آگے جو ہم مسجد کا معاملہ کیا ہے، اس میں دراصل بچنے کے لیے کہا گیا زن سے، جو کہ دل کے اندر کا معاملہ ہے. تجسس سے جو بھی دل کے وہ بھی دل کے اندر کا معاملہ ہے, اور ولا یغضب یعنی غیبت کی بات ہے کہ وہ بھی کسی کے پیچھے کی بات ہے, سامنے کی بات نہیں ہے. تین باتیں جو ہے زبان سے تعلق رکھتی ہیں اور تین باتیں دل سے تعلق رکھتی ہیں, کیونکہ غیبت بھی اسی وقت ہوتی ہے جب دل کے اندر حسد اور کینہ بھرا ہوتا ہے اور وہ نفرت پھر زبان پر ایک طرح سے سامنے آ جاتی ہے. تو اب یہاں پر ولا تلمزوا انفسکم, آپ دیکھیں یہ بھی الفاظ کا چناؤ بھی بہت بہترین ہے دیکھا جائے تو. تو کہا گیا کہ یہ نہیں کہا گیا کہ ایک دوسرے پر تان نہ کرو, بلکہ کہا گیا کہ ولا لا تلمزوا انفسکم, اپنے اوپر تان نہ کرو. اتنے بہترین الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ ایکچولی اگر تم دوسروں پر طنز اور تانہ کرو گے, دو گے ان کو, تو وہ خود بخود وہ سامنے والا تمہارے اوپر جواب فکرے کسے گا, جواب دے گا, تو تمہارے اوپر ہی بات آئے گی, تم خود ہی ایک طرح سے اپنے آپ کو متعون کرو گے. تو بہتر ہے کہ تم اپنے آپ کو کہو نہ, یعنی تم دوسروں کو نہ کہو تاکہ تمہارے اپنے اوپر بھی بات نہ آئے. تو پہلے تو مذاق تھا جس میں ہنسنا, کسی کی عیب جوئی کرنا, نقص نکالنا, نقل اتارنا, اشارے کرنا یا تصدیق کرنا کسی کی, اس سے منع کیا گیا جس سے معاشرے میں فساد پھیل سکتا ہے. اور دوسری جو سب سے بڑی چیز ہے وہ کہا گیا کہ لمز استعمال ہوا ہے لفظ لمز, اور یہ لمز دراصل اس کے اندر جو معنی تھے کہ تان و تشنی. اس کے علاوہ کسی پر چوٹ کرنا, طنز کرنا مطلب تانا دینا, الزام دھرنا, اعتراض جڑنا, عیب چینی کرنا, کھلم کھلا یا اشاروں کنایوں میں یا ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ کہنا, کسی کو نشانے ملامت بنانا, اور یہ سارے معاملات بھی دراصل تعلقات کو بگاڑنے والے ہیں. اس لیے کیا کہا گیا کہ طنز نہ کرو, ایک دوسرے پر تانا زنی مت کرو, یا کسی کو اس طرح سے نہ کہو کہ تو فلاں کا بیٹا ہے, تم تو فلاں کے خاندان سے تعلق رکھتے ہو. اور آپ دیکھیں کہ یہ زیادہ تر کہاں ہوتا ہے, یہ خاندان میں آپس میں بہت زیادہ ہوتا ہے طنز اور تانا. بعض اوقات یہ جو آپس کے خاندان میں ایک دوسرے کو, یا تو اگر بہو ہے تو اس کے میکے والوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے, تو اور لمز جو لفظ استعمال کیا ہے یعنی طنز تان, یہ تیر سے زیادہ سخت ہوتا ہے اس کا گھاؤ, یعنی تلوار کا جو گھاؤ ہم کہتے نا کہ تلوار کا گھاؤ تو بھر جاتا ہے لیکن یہ گھاؤ نہیں بھرتا, یعنی زبان کا زخم نہیں بھرتا. زبان سے اگر کسی نے کسی کو تکلیف پہنچائی تو وہ نہیں ختم ہوتا ہے. تو یہ جو کہنا ہے نا کہ ان کے خاندان والے اور ہمارا خاندان, میرا میکا میں, ہم تو بہت اچھے ہیں, اور اپنے ہسبینڈ کے خاندان کو برا بتانا یا سسرال والوں کو ہمیشہ نیچے کرنا اور اپنے میکے کو بہت سپیریئر قرار دینا, یہ بھی غلط ہے. ہمارے یہاں پر دراصل کانسیپٹ کیا پایا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں پر بیٹیوں کے سسرال والوں کو تو سر پر بٹھایا جائے گا, اور بیٹوں کے سسرال والوں کو بالکل کوئی عزت نہیں دی جاتی ہے, اور ہمیشہ بہو کے خاندان کو برا سمجھا جاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کون سے خاندان کی آ گئی ہمارے گھر میں اس طرح کی باتیں. ہمارے یہاں تو یہ رواج نہیں تھا, یہ اس کی وجہ سے یہ رواج ہو گیا اس طرح سے باتیں کرنا, یہ غلط ہے بالکل. یا پھر جو بہو ہوتی ہے, اب ذرا تھوڑے دن اس کے گزر گئے, تھوڑا سا اس کی حیثیت اچھی ہو گئی خاندان میں, اب وہ بہو شروع کر دیتی ہے ہمیشہ سسرال والوں کی برائیاں, ہمیشہ یہ لوگ تو ایسے ہیں, یہ لوگ ایسے ہیں, یہ لوگوں نے مجھے بری میں کبھی کچھ نہیں لایا, یہ ایسے تمہارے ددیال والے ایسے, یا تمہارے ددیال والے ایسے. اور اپنے میکے کے بارے میں ہمیشہ کہنا کہ ہمارے یہاں تو یہ نہیں ہوتا, ہمارے یہاں تو وہ نہیں ہوتا, اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا. تو یہ چیز نہیں کرنی ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھو, کیونکہ اسی وقت دوسرے پر تان اور طنز کی تیر چلائیں گے جب اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھیں گے. تو نہ مذاق اڑائیں نہ طنز کریں, بہو کی عزت بھی ہماری عزت ہے, اور بہو کی عزت اگر ہم خود کریں گے تو وہ پھر ہماری عزت کریں گی. ہم تو بہو کی برائیاں کرتے رہتے ہیں, پھر ہم چاہتے ہیں کہ اچھا بہو ہماری خدمت بھی کرے, تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ بتائیں. اب جیسے ہی بہو میکے جاتی ہے, لوگ شروع کر دیتے ہیں بہو کی برائیاں یا کچھ بھی اس طرح سے. اب یہ جو طنز ہی کی بات ہے, آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر کیسے طنز ہوتا ہے کہ اچھا وہ بڑے دیکھے ہیں ایسے دولت والے, سب معلوم ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے مال, یعنی کسی کی اچھائی پر خوش نہ ہونا, ان کی کوئی نہ کوئی برائی بیان کر دینا, باتوں ہی باتوں میں کسی پر جو انڈائریکٹلی ان کے اوپر حملے کرنا, یہی دراصل طنز ہے. انڈائریکٹلی مبہم انداز میں ان کو خوب باتیں سنانا, ہاں لوگ تو بڑے ایسے ہوتے ہیں, لوگ ایسے ہیں, لوگ ویسے ہیں, اس طرح کی باتیں. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کام والی آئی اگر گھر میں, کوئی ملازمہ ہے, خادمہ ہے, اب اگر وہ لیٹ ہو گئی ذرا سی, اب اگر ہم کہیں کہ لو بیگم صاحبہ آ گئیں، مل گئی فرصت بیگم صاحبہ کو، یہ جملہ کیا جملہ ہوا آپ بتائیے؟ کہ واقعی میں ہم بیگم صاحبہ سمجھتے ہیں اپنی ملازمہ کو؟ نہیں، بیگم صاحبہ کس کو سمجھا؟ اپنے آپ کو بیگم صاحبہ سمجھا نا، وہ تو ملازمہ ہی ہے، لیکن طنز اس طرح سے کیا. یا کچھ لوگ اگر بہت دنوں بعد ملے یا فون پر ملتے نہیں ہیں، ہاں آپ تو بڑے لوگ ہو گئے بھائی، اب ہم سے کہاں بات کریں گے، ہے نا؟ تو یہ کیا جملہ ہوا؟ یہ طنز ہی ہوا، تانا دینا ہوا، یہ تانا دیا آپ نے. کسی سے بھی اس طرح سے شکایت کرنے کے سامنے والا بیچارہ شرمندگی سے پانی پانی ہو جائے، یہ طنز ہے، یہ تانا ہے. بعض وقت ہم لوگ اپنے بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، بچوں کو بھی کیا کچھ نہیں کہہ دیتے، تو اپنی زبان سے ایسی باتیں نہ نکالیں، تانا نہ دیں بالکل، اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے. اور یہ جو تلمیزو کا لفظ آیا ہے، یہ بڑا قابل غور ہے. کسی کے بھی خلاف اپنی زبان کو بدگوئی کے لیے استعمال کرنا، اور زبان اسی وقت کھلتی ہے آپ دیکھیں دوسروں پر تانے تشنے کے لیے جب دل کے اندر برے جذبات ہوں گے، اور وہ برے جذبات اتنے اندر پک چکے ہوتے ہیں کہ اب وہ زبان سے نکلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو انسان پہلے اپنے نفس کو بدی پر اکساتا ہے، جب نفس پوری طرح بدی پر آمادہ ہو جاتا ہے تو اس کی زبان سے پھر اس طرح کی باتیں نکلتی ہیں، دوسروں پر چوٹیں کرنا اور دوسروں پر تنزیہ باتیں یا فکرے کسنا. تو بہرحال اس سے منع کیا گیا ہے. پھر تیسری بات کی گئی ہے، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو. یعنی کسی کا اس طرح سے نام بگاڑ کر یا برے نام تجویز کر کے بلانا، یا اس کو پرانے کسی سابقہ دین یا گناہ کی وجہ سے اس کی طرف اس بات کو منسوب کرنا، کہ کہنا کہ اچھا یہ تو فلاں پہلے کافر تھے یا مشرک تھے، یہودی تھے یا زانی تھے، اس طرح سے، تو کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے اور فسق کے کاموں میں سے ہے. تو یہاں پر برے القاب سے یاد کرنے کو منع کیا گیا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جیسے کسی کا نام ہی لنگڑا پڑ جائے، کسی کا نام ہی اس طرح سے پڑ جائے، تو وہ ایک الگ بات ہے اور اس کو اس نام پر کوئی برا بھی نہ لگتا ہو سامنے والے کو، لیکن ایسے نام سے پکارنا کہ جو سامنے والا جس کے اوپر برا مانے یا اسے تکلیف ہو، ایسے نام سے پکارنے سے منع کیا گیا ہے. آپ نے دیکھو گے کہ اکثر جو بچے ہوتے ہیں ٹیچرز کے لیے کیا کیا وہ نام رکھتے ہیں. کبھی کسی کو کہہ دے کہ ہٹلر آ رہی ہیں، وہ آ گئی ہٹلر، وہ آ گئی فلاں. استغفر اللہ، کتنے دکھ کی بات ہے کہ ٹیچرز کو اس طرح سے مخاطب کیا جائے، ٹیچرز کے بارے میں اس طرح سے باتیں کی جائے، ایسے برے القاب ان کے رکھے جائیں. ٹیچرز تو والدین کی جگہ ہوتے ہیں نا، ان کی عزت احترام ضروری ہے، اور یہ بچپن سے ہمیں اپنے بچوں کو گھر میں سکھانا چاہیے کہ ٹیچرز کے تعلق سے اس طرح کی کوئی بری باتیں نہ کرے. تو برے القاب سے یاد کرنا، کسی کو برے ناموں سے پکارنا، اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ کسی کو ایسے ناموں سے نہ پکارو جس کے وجہ سے اس کو دلی تکلیف ہو، اس کو ناگوار گزرے اور اس کی تحقیر ہو. کسی کو فاسق نہیں کہہ سکتے، کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، کسی کو اندھا یا لنگڑا نہیں کہہ سکتے. یا اس کو اگر خاندان کی طرف سے کوئی اس کے اندر عیب ہے یا کوئی کمی ہے، تو اس کو اس القاب سے نہیں یاد کر سکتے، اس کے مسلمان ہو جانے کے بعد. یہودی نہیں کہہ سکتے. آپ کو یاد ہوگا کہ صفیہ رضی اللہ عنہا، ان کو کسی نے یہودیہ کہہ دیا تھا، زینب بنت جحش نے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کئی دن تک بات نہیں کی تھی. تو بہرحال ایسا نام جو کسی کا ویسے ہی پڑ جائے اور اس کی اس کو بہت عادت ہو جائے، جیسے ابو ہریرہ، اس میں وہ برا نہیں مانتے تھے، ہریرہ بلی کو کہتے ہیں، تو ابو ہریرہ بلی کے باپ دیکھا جائے تو یہ ابو تراب. تو ایسے جو القاب ہیں جو انسان خود پسند کرتا تو اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن ایسے کوئی نام سے نہ پکارا جائے جو سامنے والے کو برے لگے. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات یہاں پر فرمائی کہ بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے. یعنی یہ تو بہت ہی عجیب سی بات ہوگی، بہت ہی بری بات ہوگی کہ تم ایمان لانے کے بعد تم اس طرح کے فسق اور نافرمانی کے کام کرو. یہ تو قابل قبول ہی نہیں، یہ ایمان والوں کو زیب ہی نہیں دیتے ہیں. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ اس رویش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں جو توبہ نہ کریں. تو آپ دیکھیں کہ توبہ کرنا بھی ضروری ہے، بغیر توبہ کے کام نہیں چل سکتا. اگر کسی کا مذاق اڑایا ہو، کسی کی دل آزاری کی ہو، کسی پر پھپتیاں کسی ہوں، کسی پر طنز کیا ہو، کسی کو تانا دیا ہو، کسی پر چوٹیں کی ہوں، اس طرح سے کسی کا مذاق اڑایا ہو، تو جب تک توبہ نہیں کریں گے تب تک کہ وہ گناہ معاف نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی ظالم ہے جس نے یہ سارے کام کیے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ لقب اچھے بھی ہوتے ہیں جو پسندیدہ ہیں، جیسے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لقب ملا تھا صدیق کا، عثمان رضی اللہ عنہ کو لقب ملا غنی کا، علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نک نیم سے پکارا تھا ابو تراب. تو کچھ لقب برے نہیں ہوتے ہیں، لیکن کچھ لقب ضرور برے ہوتے ہیں جو کہ ناپسندیدہ ہوتے ہیں اور جس سے منع کیا جا رہا ہے. توبہ کرنا ضروری ہے. پھر دوبارہ یا ایہا الذین آمنوا سے خطاب ہے، یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعدکم بعدا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے کہ تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا. دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو. اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. اب یہاں پر پہلی بات آئی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، تو زن میں سے کچھ زن سے منع کیا جا رہا ہے، یعنی سارے زن برے نہیں ہیں، لیکن جو بعض زن ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. سارے زن گناہ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ کچھ زن ایسے ہوتے ہیں کہ جو گناہ ہوتے ہیں. تو کچھ زن سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اب یہ جو گمان کی بات ہے، آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر یہ بدگمانی کرنا یہ بہت عام ہو گیا ہے اور ہے عام، اور اس کی بنا پر اتنے فتنے اور فساد ہوتے ہیں، اور اس کی بنا پر تعلقات خراب ہوتے ہیں. ہم اپنے آپ کو بعض اوقات اتنا اہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں ضرور وہ فلاں میرے ہی بارے میں بات کر رہا ہوگا، اور اس زن کی بنا پر، گمان کی بنا پر بہت سارے لوگوں سے تعلقات ختم کر لیتے ہیں. تو زن کے معنی ہے گمان کرنا، اور مطلب ہے کہ جو اچھے لوگ ہوں، نیک لوگ ہوں، ان کے بارے میں ایسے گمان رکھنا جو بے اصل ہوں، یا پھر کسی پر تہمت لگا دینا. تو اسی لیے اس کا ترجمہ بدگمانی کیا جاتا ہے، اور حدیث میں اس کو اکذب الحدیث کہا گیا، سب سے بڑا جھوٹ، اور کہا گیا کہ اس سے بچو. ایاکم والظن، یہ بخاری کی حدیث ہے. تو الظن والتجسس کا بھی لفظ آتا ہے حدیث میں، کہ یہ جو ظن ہے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، اس سے بچو. کسی کے تعلق سے بدگمانی رکھنا، اور کوئی شخص اچھا ہو اور اس سے بدگمانی کرنا، یہ دراصل گناہ میں آ جائے گا پھر، اس لیے اس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے. ایک اور ہمیں قرطبی کا ایک قول ملتا ہے، ان الظن القبیح بمن ظاہرہ الخیر لا یجوز وانہ لا حرج فی الظن القبیح بمن ظاہرہ القبیح. جس کا ظاہر اچھا ہے اس کی بابت بدگمانی جائز نہیں، البتہ جس کا ظاہر برا ہے اس کے بارے میں بدگمانی کرنے میں حرج نہیں. اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ بظاہر ہم کو جس کے ساتھ ہم معاملات کرتے ہیں، جن کے ساتھ ہماری ڈیلنگز ہوتی ہیں، جو ہمارے ملنے جلنے والے ہیں، بظاہر اگر وہ اچھے ہیں تو ان کے اسی بظاہر جو ان کا رویہ ہے اسی پر ہمیں اچھا گمان رکھنا ہے، زبردستی ان کے اوپر بدگمانی نہیں کرنی ہے ان کے ساتھ. اسی لیے کہا گیا کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کہیں ہم نے کوئی چیز رکھ دی گھر میں، کوئی بھی قیمتی چیز رکھ دی، اب ضرور اگر وہ چیز گم ہو جاتی ہے تو کس پر شک جاتا ہے؟ کام کرنے والی پر. تو یہ بہت بری بات ہے کہ جب تک کہ ہمیں تصدیق نہ ہو جائے، یا ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے، یا کوئی ہمیں ایسا ایویڈنس نہ مل جائے، تب تک کہ ہم کسی پر اس طرح سے الزام نہیں لگا سکتے، اس طرح سے بدگمانی نہیں کر سکتے. پھر یہ گمان کیا ہو جائے گا؟ گناہ ہو جائے گا. پھر بعض اوقات جب دو لوگ آپس میں بات کرتے بیٹھے ہوں، تھرڈ پرسن جو اپنے آپ کو بہت اہم سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ضرور میرے ہی بارے میں بات کر رہے ہوں گے، تو یہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا اہم کیوں سمجھ لیا؟ مثال کے طور پر سمجھیں کہ بیٹی آئی گھر میں اپنے میکے ملنے کے لیے، اب بھابھی کام کر رہی ہیں، اب بیٹی کے ساتھ ماں مل کر بیٹھی ہے، باتیں کر رہی ہے، اب بھابھی یہ سوچے کہ ہاں یہ ضرور میرے بارے میں باتیں کر رہے ہوں گے، یہ بدگمانی ہے. یا اگر بھابھی بات کر رہی ہیں کسی سے اپنے میکے فون پر یا کہیں اور، تو گھر والوں نے یہ سمجھنا کہ ہاں یہ ضرور سسرال والوں کی برائیاں کر رہی ہوں گی، یہ بھی غلط ہے، بدگمانی ہے یہ. تو بلا وجہ اس طرح سے بدگمانی نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھیں اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں. اگر آپ گھر والے آپس میں سوچنے لگ جائیں کہ اچھا میرے بارے میں بات کر رہے ہوں گے، تو آپ دیکھیں گھر کا ماحول کتنا ٹینس ہو جائے، کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے سب کو. تو اس طرح سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. اسلام تو آپ دیکھیں کہ ہمیں کیسی تاکید کرتا ہے نا، کتنی اچھی باتیں سکھاتا ہے، پوری اسلام کی تعلیمات آپ دیکھ لیں، وہ سب ان فسادات کو ختم کرنے کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مطلب مجھے کوئی کسی کے بارے میں آ کر کوئی نہ کہے میرے ساتھیوں کے بارے میں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کے تعلق سے اپنے دل میں کوئی ایسی بات لاؤں. تو ہم کسی سے سنیں ہی نہ، پہلی بات تو کوئی ہم سے آ کر کہتا بھی کہ اچھا تم نے فلاں کے بارے میں سنا، نہیں ہمیں مت سنائیے، ہم نے سنا نہیں اور سننا بھی نہیں چاہتے ہم. اچھا تمہیں معلوم ہے فلاں کیسے ہیں؟ نہیں ہمیں نہیں معلوم ہے فلاں کیسے ہیں، ان کو ویسے ہی رہنے دو، ہمیں کچھ نہیں کرنا ان سے. آپ ایک جملہ ایسا بول دیں، سارا فساد وہیں ختم ہو جائے گا، آگے والے کو ہمت ہی نہیں ہوگی آپ کے سامنے کسی کی برائی کرنے کی. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اور اگر کوئی مجلس میں سے کوئی چپل پہن کر چلا جائے کسی کی، تو اب یہ سوچنا کہ اچھا انہوں نے جان بوجھ کر میری اچھی نئی مہنگی والی چپل پہن لی اور اپنی پرانی گھٹیا سی چپل چھوڑ دی، نہیں، غلط ہے یہ گمان. ہو سکتا ہے انہوں نے جلدی میں پہنا، انہیں پتا نہ چلا ہو، اندھیرے میں دکھائی نہ دیا ہو، یا ان کی چپل اور ہماری چپل سیم ہو دکھائی دینے میں، اس لیے انہوں نے پہن لی ہو. تو اس طرح سے بدگمانی نہیں کرنا چاہیے. پہلے ہم کو کئی تعویلیں دینی چاہیے اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے، مسلمان بہن کے تعلق سے. ہو سکتا ہے میری فلاں بہن اس وجہ سے ایسا کر گئی ہوگی، بہت دن سے کسی کا فون نہیں آیا، فوراً بدگمانی کہ ہاں وہ تو بڑے بن گئے نا، تکبر آ گیا ان کے اندر، کہاں بھلا فون کریں گے ہم کو. تو نہیں، ہو سکتا ہے کوئی مجبوری آئی ہو سکتا ہے کچھ مصروفیت رہی ہو، اس بنا پر فون نہ کیا ہو، یا پھر کسی کو کوئی کام دیا اور پہلے کا پہلے ان کے تعلق سے گمان کر لیا کہ ہاں ہم کو معلوم تھا کہ یہ کریں گے نہیں اور انہوں نے کیا نہیں کام. اسی طرح سے بدگمانی کرنا پہلے کا پہلے ہی، یہ چیز درست نہیں ہے. فون اگر کوئی نہیں اٹھا رہا ہمارا، ہاں انہوں نے جان بوجھ کر ہمارا نام دیکھ کر فون نہیں اٹھایا ہوگا. ایسا بہت ہوتا ہے کہ آج کل موبائل پر نام آ جاتا ہے، نمبر آ جاتا ہے، واٹس ایپ پر دکھائی دیتا ہے کہ اچھا آپ نے دیکھ لیا میسج، بلو کلر کی نشان آ جاتے ہیں، اچھا دیکھا سب کچھ لیکن پھر بھی جواب نہیں دیا، یہ بدگمانی. ہو سکتا ہے بچوں نے کھول لیا ہو واٹس ایپ، ہم سب جانتے ہیں، اگر اس کو کھول لیں تو اس پر وہ بلو نشان آ جائے گا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کھول کر انسان دیکھتا ہے لیکن پڑھ نہیں پاتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کو ایسی مصروفیت آ جاتی ہے، کوئی کام آ جاتا ہے، تو بدگمانی کہ اچھا دیکھا پڑھ لیا میسج لیکن پھر بھی جواب نہیں دیا، تو یہ بدگمانی، یہ درست نہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ تعلقات کو بگاڑ دیتی ہیں بدگمانیاں، اگر شوہر بیوی میں ہو جائے تو یہ تو انتہا سے زیادہ خطرناک ہے. تو بدگمانی نہیں ہونی چاہیے، حسن زن سے کام لیں، سوئے زن سے کام نہ لیں. اور پھر دوسری چیز کہی گئی کہ ولا تجسسو، اور نہ تم تجسس کرو. تجسس ہم سب جانتے ہیں، اردو کا لفظ ہے یہ اور کئی دفعہ پڑھا ہے. جیم سین سین اس کا روٹ ورڈ ہے. تہ لگانے کے لیے ہاتھ سے چھونا، تیز نظر سے دیکھنا یا گھورنا، تفتیش کرنا، کسی کے عیب تلاش کرنا یا ٹوہ میں رہنا. اور اسی طرح سے القاب ہم نے پڑھا تھا، لام قاف با اس کا روٹ ورڈ ہے، برے ناموں سے، ایسا نام جس میں مسمی کی صفات کو، یعنی جو جس کو پکارا جا رہا ہے جس نام سے، اس کے اندر کچھ پایا جائے. تنابزو، نون با زا تھا اس کا روٹ ورڈ، تم چڑاؤ ایک دوسرے کو، لقب ہی کی ایک قسم ہے مگر اس میں کسی انسان کی بری صفات کو پیش کیا جاتا ہے، خواہ وہ اس میں موجود ہو یا نہ ہو، خواہ نسب سے تعلق رکھتی ہو یا اخلاق سے. تجسسو، جاسوس جو ہم کہتے ہیں نا اردو میں، وہ اسی سے ہے دراصل. اب ہم جانتے ہیں کہ بعض وقت کچھ خواتین میں اتنی بری عادت ہوتی ہے یہ کہ تجسس کرنے کی، ٹوہ لگانے کی، یعنی اس ٹوہ میں رہنا کہ کوئی خامی ہے، عیب معلوم ہو جائے تاکہ اسے بدنام کیا جائے، یہ تجسس ہے جو کہ منع ہے. اور حدیث میں بھی اس سے منع کیا گیا ہے، بلکہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ اگر کسی کی خامی یا کوتاہی تمہارے علم میں آ جائے تو اس کی پردہ پوشی کرو، نہ کہ اسے لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھرو، نہ ہی لوگوں کے عیب کی جستجو میں رہو، نہ ان کے عیب تلاش کرو. اور یہاں پر دراصل اسلام نے ہمیں ایک بہترین رہنما اصول دیا ہے، سنہرا اصول، تجسس سے روکا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو، یہ تجسس نہ کرو. اب بعض وقت کچھ ماؤں کی اتنی بری عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی اس میں انوالو کر لیتی ہیں، اور خاص طور سے بچوں کو بھی کہ جاؤ ذرا دیکھ کر آؤ دادی پھپھی کیا بات کر رہے ہیں، جاؤ ذرا دیکھ کر آؤ خالہ مامی کیا بات کر رہے ہیں، اس طرح سے بچوں کو بنا دیا، اس طرح سے ٹوہ کرنے والا، ٹوہ لگانے والا. پھر وہ بچے کبھی نہیں سدھرتے، ان میں بڑے ہونے تک وہی عادت ہو جاتی ہے کہ جاؤ ذرا دوسروں کی بات تو سن کر آؤ کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، یا اتنا کھود کرید کر اور کھوج لگا لگا کر بعض اوقات بچوں سے سوالات کیے جاتے ہیں کہ اچھا کیا کر رہے تھے آپ کے امی، کیا کھانا بنایا تھا، کون سا لباس پہنا تھا؟ اچھا، اب آپ کے ابو آ گئے تھے گھر میں؟ ابو امی کی کیسی بات ہوئی؟ اچھا، ابو امی کی لڑائی تو نہیں ہوئی تھی؟ اچھا اچھا، اس طرح سے باتیں۔ تو اتنا کریت کریت کر سوال کرنا کہ سب گھر کی ہر باتیں اگلوا لینا، یہ بھی تجسس میں آئے گا۔ دوسروں کے دروازوں سے کان لگائے رکھنا، یہ بھی تجسس میں آئے گا۔ ٹوہ لگانا، بلا وجہ دوسروں کے گھروں میں دیکھنا، ان کے گھروں میں جھانکنا، یہ سب ٹوہ میں آ جائے گا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں، آج تو پورا زمانہ اسی کا ہے۔ یہ جو دوربینیں نکل گئی ہیں یا پھر جو کیمرے نکل گئے ہیں، آج کل ہر طرف کیمرے لگا دیے گئے ہیں کہ کسی کی بھی تصویر لے لو اور پھر اس کو ادھر ادھر بھیج دو، اس سب تجسس میں آئے گا۔ اور اس کی وجہ سے اتنے پرابلمس ہو رہے ہیں کہ کوئی پرائیویسی نہیں رہی، گناہ عام ہو رہے ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں انہی تجسس کی وجہ سے، یہ ساری باتوں کی وجہ سے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تجسس نہ کرو۔ اور جو آخری بات آئی ہے، غیبت، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ اب آپ دیکھیں کہ غیبت جو ہے، تو غیبت کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ آدمی کسی شخص کے پیٹھ پیچھے اس کے متعلق ایسی بات کہے جو اگر اسے معلوم ہو تو اس کو ناگوار گزرے، اور یہ خود حدیث میں یہ بات منقول ہے۔ اور اس میں جیسے کہ مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی میں حدیث نقل کی گئی ہے، وذکر کا اخواک بما یکرہ قیل افرائیت ان کان فی اخی ما اقول قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّ، کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے جو اسے ناگوار ہو۔ عرض کیا گیا کہ اگر میرے بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو اس صورت میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا، اگر اس میں وہ بات پائی جاتی ہو تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں موجود نہ ہو تو نے اس پر بہتان لگایا۔ ایک اور ہمیں معطا میں ایک روایت ملتی ہے، مطلب بن عبداللہ سے یہ روایت نقل کی گئی ہے، ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تو کسی شخص کا ذکر اس طرح کرے کہ وہ سنے تو اسے ناگوار ہو۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگرچہ میری بات حق ہو؟ آپ نے جواب دیا، اگر تیری بات باطل ہو تو یہی چیز پھر بہتان ہے۔ غیبت جو ہے، یہ ہے کہ کسی کے پیچھے اس کا ذکر اس طرح سے کیا جائے کہ اگر وہ سنے تو اس کو ناگوار گزرے، اور اگر وہ چیز اس میں موجود نہ ہو تو پھر اس صورت میں وہ بہتان ہو جائے گا، یعنی ایک اور بڑا گناہ ہو جائے گا۔ اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ غیبت سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن بعض اوقات آپ دیکھیں کہ کہیں پر آپ کو کچھ باتیں بتانی پڑتی ہیں، تو اس صورت میں وہ جائز ہوگا۔ جیسے کسی کا رشتہ آیا، کسی نے پیغام دیا نکاح کا، اس صورت میں اگر آپ کو لڑکے کے بارے میں کچھ معلوم ہے کہ اچھا اس میں کوئی خرابی پائی جاتی ہے، تو اس صورت میں بتا دیا جائے گا، وہ غیبت میں نہیں آئے گا۔ یا پھر جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے وقت پہ ایک خاتون تھی فاطمہ بنت قیس، ان کو دو لوگوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، ایک معاویہ اور دوسرے ابو الجہم۔ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ طلب کیا تو آپ نے فرمایا کہ معاویہ مفلس ہیں اور ابو الجہم بیویوں کو بہت مارتے پیٹتے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو چونکہ ایک خاتون کی زندگی کا معاملہ تھا، لہٰذا آپ نے ضروری سمجھا کہ دونوں صحابوں کی جو کمزوریاں ہیں وہ بتا دی جائیں۔ تو بعض اوقات یہ چیز گناہ نہیں ہے۔ تو اصل تو غیبت یہ ہے کہ آدمی کسی شخص کے پیٹ پیچھے اس کے متعلق ایسی بات کہے جو اگر اسے معلوم ہو تو اس کو ناگوار گزرے، تو اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ اور غیبت سب سے بڑا گناہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ خود قرآن میں ہی اتنی واضح جو ہمیں آیت ملتی ہے جو ابھی ہم نے پڑھی، کہ دیکھو یہ غیبت جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہو، اور دیکھو کیا تم پسند کرو گے، تم خود اس سے گھن کھاتے ہو۔ اور یہ غیبت کیا ہوتی ہے؟ اصل میں کسی کی برائی ہی ہوتی ہے نا جو ہم ذکر کرتے ہیں، اور اسی کو تو منع کیا جا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ لو ہم کوئی غلط تھوڑی کرے، جو ہے ان کے اندر وہی تو ہم بتا رہے ہیں، تو جو ہے وہی تو نہیں بتانا ہے نا، یہی تو غیبت ہے، ہم سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں، وہی نہیں بتانا ہے، اگر ہے بھی برائی تو نہ بتاؤ۔ تو اس کو کہا گیا کہ یہ ایسا ہے اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے یہ غیبت کرنا، نہیں چھوٹتی نا ہم سے عادت، سب چھوٹ جاتی ہے لیکن غیبت نہیں چھوٹتی ہے، یہ ایسی لگی ہوئی ہے ہمارے زبانوں کو اس کی عادت، یہ جاتی نہیں ہے یہ عادت۔ اب آپ سوچیں کہ اتنے روزے، اتنے عمرے، اتنے حج، اتنی نمازیں، اتنی نیکیاں کی، ساری کچھ کرتے رہے لیکن غیبت کر دی، تو کیا ہوگا؟ کیا عمل نامہ ہمارا، نیکیوں کا عمل نامہ بھاری ہوگا جو پڑ رہا ہے، یا ہلکا ہوگا؟ کچھ فائدہ ہوگا اس سے، غیبت کرنے سے؟ تو اب یہ غیبت کہاں کی جا سکتی ہے اور کیسے کی جا سکتی ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں آپ کو بتانا ہو کہ آگے چل کر اس سے نقصان پہنچے گا اپنی آپ کی فیملی کو، اس صورت میں آپ بتا دیں. جیسے کہ ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص آیا کسی قبیلے کا، جب اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے باہر نکلے تو آپ نے فرمایا کہ یہ اپنے قبیلے کا بدترین شخص ہے، یعنی اچھا آدمی نہیں ہے. جب آپ باہر گئے تو اس شخص سے بہت اچھے سے بات کی، ملے اور واپس اندر تشریف لائے تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے تو کہا تھا کہ یہ شخص اچھا نہیں ہے، یعنی آپ نے اس سے پھر اچھے سے بات کیوں کی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عائشہ، تم نے میرا اخلاق برا کب پایا؟ تو آپ ایسے لوگوں سے بھی اچھے سے ملتے تھے، تو لیکن آپ کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شخص میرے پیچھے آئے اور میرے ملنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے لوگ، میرے گھر والے لوگ اسے اندر بلا لیں یا اس سے کوئی نقصان اٹھا لیں، اس لیے آپ نے بتا دیا. پھر آپ نے فرمایا کہ ان شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامۃ من ودعہ وترکہ الناس اتقاء فحشہ. اللہ کی نزدیک قیامت کے روز بدترین مقام اس شخص کا ہوگا جس کی بدزبانی سے ڈر کر لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ آپ نے اس شخص کے بارے میں بتا دیا کہ وہ ایسا اور ایسا شخص تھا تاکہ لوگ اس سے پھر محتاط رہیں. اسی طرح سے ایک دفعہ ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابو سفیان ایک بخیل آدمی ہے، مجھے اور میرے بچوں کو اتنا نہیں دیتے جو ضروریات کے لیے کافی ہو. تو اب دیکھیں کہ بیوی آ کر شوہر کے بارے میں شکایت کر رہی ہے تو یہ غیبت نہیں سمجھی جائے گی، بلکہ اگر کوئی مظلوم ہو اور وہ کسی رہنما کے سامنے، لیڈر کے سامنے جا کر اپنی شکایت بیان کرے، اپنی تکلیف بیان کرے، اور اس رہنما یا لیڈر کے پاس اس بات کا اتنا پاور ہو کہ وہ دور کر سکے، تو اس کے سامنے شکایت کی جا سکتی ہے، وہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا. تو غیبت آپ دیکھیں کہ اس صورت میں جائز ہے جبکہ کسی صحیح غرض کے لیے، کوئی کام کے لیے اس کی ضرورت ہو اور اس کے بغیر وہ ضرورت پوری نہ ہو سکتی ہو. یعنی ظالم کے خلاف مظلوم کی شکایت اس شخص کے سامنے جس سے وہ یہ توقع رکھ سکتا ہو کہ وہ ظلم کو ختم کر سکتا ہے. پھر اصلاح کی نیت سے کسی شخص یا گروہ کی برائیوں کا ذکر ایسے لوگوں کے سامنے جن سے یہ امید ہو کہ وہ ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے کچھ کر سکیں گے. اور فتویٰ لینے کی غرض سے کسی مفتی کے سامنے کچھ واقعہ بیان کرنا کسی شخص کے غلط کام کا، یا لوگوں کو کسی شخص کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے لوگوں کو اس کے بارے میں خبردار کرنا تاکہ لوگ معلوم کر لیں کہ ہاں یہ ایسا آدمی ہے جس سے اگر تعلقات رکھیں گے تو ہمیں نقصان ہو سکتا ہے، اور ایسے لوگوں کے خلاف علل اعلان آواز بلند کرنا اور ان کی برائیوں پر تنقید کرنا جائز ہے جو کھلم کھلا فسق و فجور میں مبتلا ہوں، یعنی کھلم کھلا اللہ تعالی کی نافرمانیاں کر رہے ہوں یا بدعات میں اور گمراہیوں میں مبتلا ہوں، بے دین لوگ ہوں اور جن کے ظلم کی وجہ سے مسلمان پس رہے ہوں، تو ان کے خلاف آواز اٹھائی جا سکتی ہے. تب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جس کو جب بھی احساس ہو جائے کہ اس نے غیبت کی ہے تو وہ فوراً اس سے رک جائے غیبت سے. غیبت دیکھا جائے تو یہ گندگی ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کبھی گندگی کو ہم نے ڈیکوریٹ کیا ہے، کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے اپنے ہاتھ میں کوئی بہت اچھا خوبصورت ویز لیا اور چلتے چلتے راستے سے جہاں جہاں گندگی نظر آ رہی اس میں ڈالتے چلے جا رہے ہوں، اور گھر میں لا کر سب اپنے ٹیبل پر آپ نے سجا دی وہ گندگی اور دیواروں پر لگا دی. نہیں نا، کبھی ہم ایسا نہیں کریں گے. تو یہ سب گندگی ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم خود اسے ناپسند کرتے ہو، اسے تم خود اس سے گھن کھاتے ہو، یہ گندگی ہے، نہ کرو غیبت. تو کیا بھلا گندگی کو کبھی ہم اس طرح سے اپنے ڈائننگ ٹیبل پر سجاتے ہیں، دیواروں پر سجاتے ہیں؟ نہیں نا. لیکن غیبت کرتے ہیں ہم اپنے گھروں میں، ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر غیبت کی جاتی ہے، کھانے کے ٹیبل پر بیٹھ کر اور صوفوں پہ بیٹھ کے غیبت کی جاتی ہے. تو ضائع کر دینا اپنی ساری نیکیاں، اور کیا ملا اس سے؟ فائدہ تو کچھ بھی نہ ہوا. اب ہم اس کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ جیسے اکثر بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کی برائی کرتے ہیں، جیسے اب آپ ملنے گئے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی دادی ہوں یا نانی ہوں، اب ان کو ہو سکتا ہے اپنی بہو سے یا بیٹی سے شکایت ہو، وہ آپ سے ذکر کر دیں، تو اس وقت جو ہے خاموش نہیں رہنا ہے، بات کو چینج کر دیں، بات کا رخ موڑ دیں آپ کے، اچھا میں آپ کے لیے پانی لاؤں، میں آپ کے لیے یہ کروں، اس طرح سے جملہ کہہ دیں. یا اگر کوئی کسی کی غیبت سٹارٹ کرنا شروع ہی کرے تو آپ اس کی پہلے ہی جملے پر کوئی تعریف بیان کر دیں. اچھا وہ فلاں، ہاں ہم نے ان میں بہت اچھائیاں دیکھی ہیں، بہت ہی اچھے ہیں. سامنے والا خود بخود خاموش بیٹھ جائے گا، غیبت ہوگی نہیں. کوئی کہتے اچھا تم نے سنا وہ فلاں کے بارے میں، تمہارے جو پڑوسی ہیں؟ اچھا ہمارے پڑوسی؟ اچھا وہ، ہاں ہاں وہ تو بہت اچھی خاتون ہے، میری تو ان سے بہت اچھی دوستی ہے. ایسا جملہ کہہ دیں فوراً، سامنے والا خود وہیں ٹھپ بیٹھ جائے گا، اس کی ہمت ہی نہیں ہوگی غیبت کرنے کی کہ لو یہ تو تعریف بیان کر رہی ہیں، میں برائی کہاں بیان کروں. تو اس طرح سے غیبت کا خاتمہ ہو سکتا ہے کہ آپ سنیں ہی نہ، سنی انسنی کر دیں. کچھ لوگ اگر کرتے بھی ہیں غیبت آپ کے سامنے، آپ نے کہ چھوڑو، تھرڈ پرسن کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم لوگ میری اور آپ کی اپنی آپس کی باتیں کریں گے نا، ہماری باتیں کیا کم ہیں کہ ہم کوئی تھرڈ پرسن کی بات کریں. اور پھر آپ سوچیں نا کہ اگر قیامت کے دن جو مفلس کہا گیا کہ سب سے زیادہ مفلس کون ہوگا، لوگوں نے کہا کہ جس کے پاس درہم اور دینار نہیں ہوتے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، بہت سارے اس کے پاس نیک کام ہوں گے، لیکن کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی پر طنز کیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، لہٰذا اس کی ساری نیکیوں میں سے اٹھا اٹھا کے وہ لوگوں کے حقوق دیے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی. اب وہ جو لوگوں کے گناہ تھے، اب وہ اس کے عمل نامے میں ڈال دیے جائیں گے. لو بھلا، اب نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئے تھے اور الٹا گناہ کا پہاڑ لے کے جا رہے ہیں، کتنی بڑی یہ دکھ اور بدبختی کی بات ہے نا. تو ہمیشہ ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ میں کیسی ہوں، میں تھرڈ پرسن کی برائی کیوں کروں، میرا خود کا کیا معاملہ ہے، کیا میں اتنی اچھی ہوں کہ میں دوسروں کی برائی کر سکتی ہوں. بھلا اپنے بارے میں سوچیں نا، کہ وہ آتے نا کہ نہ تھی حال کی ہمیں جب اپنے خبر، رہ دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر، تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. سبحان اللہ، واقعی میں بہت صحیح بات ہے کہ بھلا ہمیں کسی کی برائی کرنا زیب دیتا بھی ہے، ہماری کیا حیثیت، ہماری کیا مجال، ہمارے اندر کیا ایسا پاور ہے کہ ہم کسی کی برائی کریں. ہاں ہم کوشش یہ کریں کہ ہم سامنے والے کی برائی کو دور کرنے کی کوشش کریں، غیبت کر کے فائدہ کیا ہوگا آپ بھلا بتائیں؟ آپ اگر کسی کی غیبت کرتے ہیں تو کیا اس سے فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں نا. تو کسی زندہ آدمی کی غیبت کرنا تو بہت ہی بری بات ہے، لیکن جو مرے ہوئے آدمی کی غیبت کرنا وہ اور بری بات ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں اگر کسی مرے ہوئے آدمی کی غیبت کروں تو مجھے ڈر لگتا ہے، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کہیں کتا نہ بنا دیا جاؤں، اس قدر وہ ڈرتے تھے غیبت سے. اور آج ہمارے یہاں دیکھیں کہ آج کیا حال ہو گیا ہے کہ ایک عالم دوسرے عالم کا مذاق اڑا رہا ہے، ایک عالم دوسرے عالم پر طنز کر رہا ہے، ایک عالم دوسرے عالم جو مر چکے ہیں بےچارے، جو قبروں میں جا چکے، ان کی برائیاں اچھال اچھال کر لوگوں کو بتائی جا رہی ہیں. تو ابھی جو زندہ لوگوں کے لیے تو کام کرو، اللہ کے لیے آپ لوگ جو اپنی خود کی اصلاح کرو، جو زندہ ہے ان کی اصلاح کرو، جو مر گئے وہ اپنا دیکھ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آگے، ان کو مل رہا ہے ان کا جو اجر ملنا تھا، یا جو خدا نہ خواستہ اگر غلطی ہوئی تھی تو وہ دیکھ لیں گے اللہ تعالیٰ کے آگے، اور اللہ تعالیٰ ان سے معاملہ نپٹا لے گا. ہم کون ہوتے ہیں جو گڑے مردے اکھاڑنے والے، وہ فلاں فلاں نے یہ کام کر کے گئے، ہم کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کے بارے میں، ہمیں کس نے اتنی اتھارٹی دی ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ غیبت ایسا گناہ ہے کہ جب تک سامنے والے سے معافی نہ مانگ لی جائے وہ معاف نہیں ہوگا. لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر سامنے والے سے معافی مانگیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ سامنے والے کو پتہ چل جائے گا، اور پھر اس سے ہو سکتا ہے کہ دل میں بدگمانی آئے. تو اس سے بہتر ہے کہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دی جائے. تو آپ دیکھیں کہ مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دے کر اس فعل کے انتہائی گھناؤنے ہونے کا تصور دلایا گیا ہے. مردار کا گوشت کھانا بجائے خود ایک نفرت کے قابل ہے، کہ چاہیے کہ وہ گوشت بھی کسی جانور کا نہیں بلکہ انسان کا ہو، اور انسان بھی کوئی اور نہیں، خود اپنا بھائی ہو. اور پھر اس تشبیہ کو سوالی انداز میں پیش کیا گیا تاکہ اور اس کی اہمیت کا پتہ چلے، تاکہ ہر شخص اپنے ضمیر کو جھنجھوڑے اور پوچھے اور خود فیصلہ کرے کہ آیا میں اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے لیے تیار ہوں؟ اگر نہیں ہے اور اس کی فطرت اس چیز سے گھن کھاتی ہے، تو آخر وہ کیسی بات پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے ایک مومن بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت پر حملہ کرے، جہاں وہ بےچارہ موجود نہیں اور اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکتا ہے. تو یہ چیز انتہائی خطرناک ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، اور تشبیہ بہت زیادہ خطرناک دی گئی ہے، لہٰذا ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہمیں ملتا ہے، اگر کسی کو برے الفاظ میں یاد کر کے غیبت کر دی تو پھر ہم کیا کریں؟ اللہم انی اتخذ عندک احدا لن تخلفنیہ فانما انا بشر فایما مومن آذیتہ او شتمتہ او جلدتہ او لعنتہ فاجعلہ له صلاۃ و زکاۃ و قربۃ تقربہ بہا الیک. اے اللہ، میں تجھ سے عہد لیتا ہوں، تو مجھ سے ہرگز اس کے خلاف نہ کرے گا، اس میں شبہ ہی نہیں کہ میں بشر ہوں، تو جس کسی مومن کو میں نے تکلیف دی ہو، یا اس کو برا بھلا کہا ہو، یا اس کو کوڑے لگانے کا حکم دیا ہو، یا بشریت کی بنا پر لعنت کی ہو، تو اس کے حق میں تو اس کو رحمت اور پاکی اور ایسی قربت کا ذریعہ بنا دے کہ اس کی وجہ سے تو اس کو اپنا مقرب بنا لے. خود بخود آپ دیکھیں نا دعا کر لینا تو دل سے سارے وہ جو حسد اور کینہ ختم ہو جائے گا سارا. کہ اگر جتنی بھی غیبت کی ہوگی اب ہم سوچیں کہ اگر غیبت کرنے والے کے لیے اتنی اچھی دعا ہم نے کر دی تو ساری نیکیاں اس کو چلی جا رہی ہیں, تو پھر انسان آگے غیبت کرے گا ہی نہیں. تو یہ بہت پیاری دعا ہم کو سکھائی گئی ہے. ایک اور بے حقیقی دعا ملتی ہے, اس کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں نہیں معلوم. اللہم اغفر لنا ولہو, کہ اللہ ہماری اور اس کی بخشش فرما. یہ دعا بھی ہمیں کر لینی چاہیے. خیر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم غیبت سے بچ سکیں. اور یہ جو تجسس ہے غیبت ہے کچھ جگہ جائز ہے, جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو تجسس ہے, اب اگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسلامی ریاست ہے اگر اور ان کو معلومات کرنی ہے آپس میں آس پاس دشمنوں کے بارے میں تو وہ تو ٹوہ ضرور لگائیں گے, تو وہ بات غلط نہیں ہے, اس طرح کا تجسس کیا جا سکتا ہے. لیکن راز نہیں ٹٹولنے ہیں, ایک دوسرے کے عیب نہیں تلاش کرنے ہیں, دوسروں کے حالات اور معاملات کی ٹوہ نہیں لگانی ہے, خواہ یہ بدگمانی کی بنا پر کیا جائے یا نیک نیتی کی بنا پر. اور صرف آپ دیکھیں کہ اپنی کیوریوسٹی دور کرنے کے لیے دوسروں کے معاملات دیکھنا یا معلوم کرنا یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے. اور جن معاملات پر پردہ پڑا ہو اس کو پردہ ہی پڑا رہنے دیں, اس کی کھوج کرید میں نہ پڑیں. جھانک جھانک کر معلوم کرنے کی کوشش نہ کریں کہ کس میں کیا عیب ہے, کس میں کیا کمزوریاں ہیں. اور اسی طرح سے لوگوں کے نجی خطوط بھی نہیں پڑھنے چاہیے. دو آدمیوں کی باتیں کان لگا کر سننا یہ بھی معیوب ہے. ہمسایوں کے گھر جھانکنا اور مختلف طریقوں سے دوسروں کے خاندان کی معلومات حاصل کرنا, یہ ٹٹول کر دیکھنا, یہ سب بڑی بد اخلاقی کہی گئی ہے. اسی کی وجہ سے فساد رونما ہوتے ہیں اور اسی لیے اسے منع کیا گیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو اچھی مصروفیت میں لگا لیں, یعنی ہماری مصروفیت اچھی ہوں, دن رات ہم قرآن پڑھ رہے ہوں, دن رات ہمارے پاس بس ہمارے ہاتھ میں قرآن ہو, لکھنا لکھانا, پڑھنا پڑھانا, یاد کرنا, حفظ کرنا, دوسروں کو سنانا یا دعوت و تبلیغ کے کام, اس سے انسان کو فرصت ہی نہیں ملتی ہے. اور ایک اور چیز ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹیم ورک میں ہی جو ہے دو گروپ بن جاتے ہیں, یہ گروہ بندی ہو جاتی ہے. اور یا پھر جو ذمہ دار ہوتا ہے, جو امیر ہوتا ہے, اس کے ہی تعلق سے برائیاں, جو آپس کے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ امیر کی برائیاں کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ امیر جو ہے یا ذمہ دار ہے وہ اس طرح سے کرتا ہے. یہ چیز بھی غلط ہے, اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. اس کو نجوا کہتے ہیں کہ ٹیم ورک کرتے کرتے آپس میں اپنے ہی لوگوں کی برائیاں کرنا, اس کو نجوا کہا جاتا ہے. یہ اور بھی غلط ہے, یہ اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. جب ٹیم ورک ہو رہا ہو تو ہمیں جو صحیح مشورہ ہے اپنے ذمہ دار کو دینا چاہیے. اور اگر کوئی پرسن آ کر ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے کہ اچھا دیکھا یہ فلاں فلاں فیصلہ کیا گیا, اچھا ہے یہ فیصلہ, ہم کہے کہ ہاں کیوں نہیں اچھا ہے, اور اگر تمہیں برا لگ رہا تھا تو تمہیں سامنے کہنا چاہیے تھا, پیچھے نہیں کہنا چاہیے. تو یہ ٹیم ورک میں دراصل یہ چیزیں اور نقصان دیتی ہیں اور پوری ٹیم کو ایک طرح سے کھوکھلا کر کے رکھ دیتی ہیں. تو آپس میں جب ہم ٹیم ورک کریں, کسی آرگنائزیشن کے ساتھ ہم جڑے ہوں, کسی جماعت کے ساتھ ہم کام کر رہے ہوں, کوئی ٹیم ورک کر رہے ہوں, تو وہاں پر تو یہ چیز بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. آپس میں مل جل کر ہم کام کریں, ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں اور حسن زن سے کام لیں, خوش دلی سے کام لیں, نہ کہ بدزنی سے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, ہمیں ان تمام برائیوں سے بچائے رکھے. باتیں تو بہت ہیں جو کی جا سکتی ہیں, لیکن ہم سب خود الحمدللہ سمجھدار ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں کیا کرنا ہے, کون سے کام کرنے کے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم